بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كيسبلار رسالة شرح قدرس جاريه آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 17 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیس من منہج السلف الاہتمام بالعلوم العقلية البحتة، انما علمهم قال الله قال رسوله صلی اللہ علیہ وسلم قال الصحابة. صرف عقل علوم کا اہتمام کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. ان کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ السلام کا فرمان اور صحابہ کرام کا فرمان ہے. آج کی نشست میں ان دو اہم باتوں کے تعلق سے کچھ اہم باتیں کرتے ہیں. پہلی بات ہے عقل کا مقام، عقل کی کیا حیثیت ہے شرعاً، اور پھر نصوص، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال الصحابة. قال الله وقال الرسول تو وحي ہے، وقال الصحابة اس وحی کی صحیح فهم صحیح سمجھ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں سلف کے نزدیک اور سلف کے مخالفین کے نزدیک ان دونوں چیزوں کا کیا مقام ہے. سلف کیوں کامیاب ہوئے اور ان کے مخالفین کیوں ناکام ہوئے، راز کیا ہے، آج کے درس میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی بات، پہلا سوال ہے، کیا شریعت نے ہمیں عقل کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے، یا کہ کیا شریعت نے ہمیں عقل کو مکمل نظر انداز کرنے کا حکم دیا ہے؟ سبحان اللہ، آئیے دیکھتے ہیں قرآن کی چند آیات. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. آیت کا اختتام افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 32. دوسری آیت میں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. سورۃ الانعام آیت نمبر 50. یہاں پر کیا ہے، کیا تم غور فکر نہیں کرتے؟ غور فکر کس چیز سے کیا جاتا ہے؟ آنکھوں سے کیا جاتا ہے، ناک سے کیا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، افلا تتفکرون. تیسری آیت، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما یتذکر اولو الالباب. اور یہاں پر کیا مراد ہے، اولو الالباب سے کیا مراد ہے؟ عقل مند لوگ. اگلی آیت میں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تدبر، کیا یہ قرآن مجید کا تدبر غور و فکر نہیں کرتے، یا دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تدبر کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے. سورۃ محمد آیت نمبر 24، اس سے پہلے سورۃ الرعد آیت نمبر 19. اگلی آیت سورۃ الذاریات آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ، وفی انفسکم افلا تبصرون. اور تمہارے نفس کے اندر بہت سے آیات، کیا تمہیں نظر نہیں آتی؟ نظر کیسے آئیں گی، یعنی سینہ چاک کر کے دیکھیں اندر کیا ہے. غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف کیسے پیدا کیے گئے؟ اب اونٹ کو دیکھنے میں بھی ہمیں غور و فکر کرنا ہے. فلينظر الانسان الى طعامه ان صببنا الماء صبا. سورۃ عبس میں پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں، کیا نہیں دیکھتے انسان اپنے کھانے کی طرف؟ کھانا تو روز کھاتے ہیں نا، اونٹ تو کبھی کس نے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا. کیا اونٹ سب نے دیکھا ہے؟ کیا کسی اونٹ دیکھے نہیں ہم میں سے کوئی شخص جسے اونٹ نہ دیکھا ہو؟ سب نے دیکھا ہے، نہیں نہیں ریئل تصویروں میں نہیں، ریئل دیکھنے کی بات میں کروں، ٹی وی میں نہیں، سب نے قریب سے دیکھا ہے. یہ بڑی بات ہے، ویسے اچھی بات ہے، الحمدللہ. جس نے اونٹ کو نہیں دیکھا تو غور فکر کہاں کرے گا؟ کھانا تو روز کھاتے نا ہم. فلینظر الانسان الى طعامه, یہ بسکٹ ہم کھا رہے ہیں کہاں سے آیا ہے, کس چیز کا بنا ہے, یا آسمان سے ایسے گرا ہے یا زمین سے ایسے نکلا ہے؟ اناج سے بنا ہے نا, اناج کیسے نکلا ہے؟ سبحان اللہ. فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها, یہ حبہ ہے, حبہ کس شکل میں آ گیا ہے؟ سبحان اللہ. اس پہ غور فکر کھاتے ہوئے ذرا جو مزے کھانے کا لے غور فکر کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث, تین لوگوں سے قلم اٹھا دی گئی ہے, یعنی یہ غیر مکلف ہے. عن نائم حتى يستيقظ, سوتے ہوئے جب تک اسے جاگ نہیں آتی. وعن المعتوه او قال المجنون حتى يعقل, پاگل جب تک اسے عقل نہیں آتی. وعن الصغير حتى يشيب او حتى يكبر, اور بچے سے جب تک کہ وہ جوان نہیں ہوتا, بڑا نہیں ہوتا. ابو داؤد نے روایت کی ہے, علامہ نے صحیح فرمایا ہے. یہاں پر بے عقل جو ہے وہ مکلف ہی نہیں ہے, تو شریعت نے نہ تو عقل کی نفی کی ہے اور نہ ہی عقل کو نظر انداز کیا ہے, بلکہ عقل کا اپنا مقام ہے. شریعت نے عقل کو حد لگائی ہے. عقل دو قسم کی ہے, ایک وہ عقل جو خالی ہے, خالی گلاس گلاس کہلائے گا, اس کے اندر چائے ڈالیں گے تو گلاس کا نام ختم, اسے کہتے ہیں چائے. شربت ڈالیں گے گلاس کا نام ختم, کہیں گے شربت. پانی ڈالیں گے تو گلاس کا نام ختم, کہیں گے پانی پیا ہے میں نے. کوئی کہتا ہے گلاس پیا یا پانی کا گلاس پیا, بہت کم ہوتے, زیادہ تر جو اس کے اندر ہے وہی اسی کی بات ہوتی ہے. عقل اگر شریعت عقل کو حد نہ لگائے تو عقل میں کوئی خیر ہے ہی نہیں. گلاس میں شراب پی لیں تو شراب کہلائے گی نا. تو عقل کو, عقل محتاج ہے شریعت کی, وحی کی, اور وہ عقل کامیاب ہے جو شریعت کی حدود میں منحصر ہو چکی ہے, محدود ہو چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں سلف صالحین کا موقف عقلی دلائل کے تعلق سے. تین پوائنٹ پہ میں بات کرتا ہوں. پہلے پوائنٹ, النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح. النقل يعني نص قرآن وسنة, یہ کبھی نہیں ٹکراتے عقل سلیم کے ساتھ, جو عقل سلیم اور صریح ہو, ٹکراؤ کبھی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ جس نے شریعت کو نازل کیا ہے عقل کو بھی اس نے پیدا کیا ہے, اور عقل کو اس نے پیدا کیا کہ وہ شریعت کو سمجھے اور عمل کرنے والا بن جائے. دوسرے نمبر پہ اگر تعارض کہیں پہ نظر آ جاتا ہے تو وجوب تقدیم الشرع یا النقل علی العقل, جب کہیں پہ ٹکراؤ نظر آ جائے تو آگے کس کو کرنا ہے؟ شریعت کو, نص کو, نقل کو, اور عقل کو پیچھے کر دینا ہے. اگرچہ تعارض ممکن نہیں ہے. تعارض کیوں نظر آتا ہے؟ یا تو شریعت وہ چیز شامل کرتی جو شریعت میں نہیں ہے, یا عقل میں وہ چیز شامل کرتی جو عقل میں نہیں ہے. اگر پیور شریعت ہو اور پیور عقل ہو, النص صحیح ہو, صریح ہو, اور عقل سلیم ہو, تو تعارض نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ, بلکہ دوسرے نمبر پہ ہی, اگر عقل کو نقل پر مقدم کیا جائے تو شرعاً حرام ہے. وجوب ہے نا, نقل پہلے عقل بعد میں, یہ واجب ہے. جو عقل کو پہلے کرنا چاہتا ہے نقل سے تو شرعاً حرام ہے. یا کوئی شخص صرف عقل سے ہی دلیل لے تب بھی جائز نہیں ہے, عقلی دلیل کافی نہیں ہے. اگر عقل کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نہ کوئی رسول بھیجتا نہ کوئی کتاب نازل فرماتا, ہر بندہ عقل کے ذریعے جنت کو پا لیتا. نہیں, امام ابن عز الحنفي رحمه الله عليه شرح عقيده الطحاوي فرماته فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. سبحان الله كذا نبي عباده. فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. رحمك الله. عقل كون نقل به مقدم كرنا آگے كرنا حقيقة عقل کی مذمت کرنے کی مترادف ہے. قدح ہے عقل میں کہ کیسی عقل ہے جو شریعت سے آگے بڑھنا چاہتی ہے, تو ایسی عقل میں کوئی خیر ہے نہیں ہے. اور سلف نے مذمت کی ہے ہر اس چیز کی جو نقل سے آگے بڑھنا چاہتی ہے. اور علم الکلام بھی عقل کی ایک شق سمجھ لیا, منطق ہے, عقل ہے, علم الکلام, یہ سب یعنی ایک ہی چیز کے مختلف نام سمجھ لیں آپ, بنیاد ایک ہے سب کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا فیصلہ اہل کرام کے تعلق سے, اہل الکلام کے تعلق سے, کہ ان کو جوتے مارے جائیں اور ان کو قبیلوں میں ان کی سیر کرائی جائے اور یہ کہا جائے هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واقبل على الكلام. یہ اس شخص کی سزا ہے جو کتاب اور سنت کو چھوڑ دیتا ہے, علم و کلام اور علم و کلام کو اپنا لیتا ہے. القاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام حنیفہ کے معروف شاگرد فرماتے العلم بالکلام هو الجهل. علم کلام حاصل کرنا ہی جہالت ہے. والجهل بالكلام هو العلم. اور علم کلام سے دوری اختیار کرنا اس سے جاہل رہنا ہے, علم ہے. ومن طلب العلم بالكلام تزندق. وہ جس نے علم کلام سے حاصل کرنے کی کوشش کی تو زندیق ضرور بنا, وہ زندیق ہو گیا. اور یہ دونوں حوالے شرح عقیدہ طحاویہ صفحہ نمبر 75 میں 75 پہ یہ نقل کیا امام ابن عبد الحنیف رحمۃ اللہ علیہ نے. تیسرا پوائنٹ سلف کا موقف نصوص کے تعلق سے عقلی دلائل سے استفادہ حاصل کرنا. سلف نے عقل سے استفادہ حاصل کیا ہے, نظر انداز نہیں کیا عقل کو, مگر شریعت کے حدود کے اندر رہ کے اور جن سے شرعی دلائل میں مزید تقویت اور پائیداری ہوتی ہے. عقلی دلیل جب آپ پیش کرتے ہیں تو نمبر ایک شریعت کے حدود میں, نمبر دو شریعت کے بعد شرعی دلائل کے بعد, نمبر تین ان عقلی دلائل سے جو شرعی دلائل ہیں ان میں مزید تقویت اور پائیداری ملتی ہے اور اہل باطل کا رد کیا جاتا ہے ان عقلی دلائل سے. بعض مثالیں لیتے ہیں کہ سلف نے عقلی دلائل کو کیسے لیا ہے, اور ان مثالوں سے پہلے اللہ تعالیٰ خود مثال فرمائی قرآن مجید میں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. انسان اپنے خلق کے بارے میں ذرا سوچے کہ اسے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے, کیا انسان کو بغیر کسی چیز کے پیدا ہوا ہے یا خود وہ اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں. سبحان اللہ, ہم نے خود آپ کو پیدا کیا ہے؟ نہیں, کسی مخلوق نے ہمیں پیدا کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود محتاج ہے نا, محتاج کہاں کسی کے لیے حاجت روا ہو سکتا ہے. تو خالق وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے, خالق حاجت روا ہے, وہی مالک ہے. سلف نے اس راز کو اختیار کرتے ہوئے مثال کے طور پہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون, سورۃ الذاریات آیت نمبر 21 میں امام قتادہ فرماتے ہیں من تفکر فی نفسه عرف انما لوینت مفاصله للعبادہ. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اگر ہم غور فکر کریں اپنے جسم کے اندر اور دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے غور فکر کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے جوڑوں کو اس لیے نرم کیا ہے تاکہ ہم عبادت کر سکیں. اگر جوڑ نرم نہ ہوتے سجدے کے لائق ہیں ہم؟ اگر یوں لکڑی کی طرح یوں کھڑے ہو جائیں, کبھی دیکھا کمر میں درد کی وجہ سے ہم رکوع میں نہیں جا سکتے, کبھی سجدہ نہیں کر سکتے, کیسی حالت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے, حالت دیکھے کبھی؟ اگر یہ حالت ہوتی ہماری اور ہمیں حکم دیا جاتا کہ تم نے نماز بھی پڑھنا ہے، رکوع بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے، تمہاری کیا حالت ہوتی؟ تو یہ جوڑ کیوں نرم ہے؟ اس لیے نہیں کہ ہم جھک کے اپنا کام کرتے رہیں یا اٹھنے بیٹھنے کے لیے ایکسرسائز کرتے رہیں یا کھانے پینے کے لیے ہم اٹھتے بیٹھتے رہیں. یہ جوڑ اس لیے تعالیٰ ہمیں دیے ہیں تاکہ ہم عبادت کرنے والے بن جائیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اسے سیوطی نے در منصور میں نقل کیا ہے امام قتادہ کے قول کو. دوسری مثال سورۃ انعام نمبر 76 کے تعلق سے ارشاد باری تعالی: فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا. جب رات آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک سیارے کو دیکھا. قال هذا ربی. فرمایا یہ میرا رب ہے. فلما افل. جب وہ ڈوب گیا. قال لا احب الافلین. میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں. کہاں غائب ہو گیا؟ مجھے ضرورت پڑ گئی ہے، غائب ہو گیا وہ. ہو گیا. قال قتادہ. امام قتادہ فرماتے ہیں اس آیت کے تعلق سے: دلیل علی کمال ربوبیت اللہ سبحانہ و تعالی. علم ان ربه دائم لا يزول. ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہوا کہ رب وہ ہے جو ہمیشہ، جو کبھی، جس کا کبھی زوال نہیں ہوتا، جو کبھی ڈوبتا نہیں، جو کبھی گم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. اسے ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے. اور اسے کئی اور مثالیں، مثال کے طور پہ قیاس اولا کی مثال. قیاس اولا عقلی دلیل ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا: فل ولا تقل لهم اف ولا تنهرهما. والدین اف تک نہ کہو. والدین کو مارنے کا کیا حکم ہے؟ اچھا، والدین کو مارنا زیادہ بڑا گناہ ہے یا اف کہنا بڑا زیادہ گناہ ہے؟ سبحان اللہ. اب مارنے کا دلیل نہیں ہے، مارنے سے منع کرنے کہاں دلیل ہے؟ والدین کو مت مارو. دلیل ہے کہ نہیں؟ ہے دلیل. کہاں پہ ہے؟ یہی آیت ہے. جب اف سے منع کیا ہے تو قیاس اولا کیا ہے؟ جو اف سے بڑھ کر جتنی بھی چیزیں وہ سب ساری کی ساری حرام ہے. اف کم سے کم درجہ ہے، اس سے بڑھ کر جتنی بھی اور خرابیاں ہیں مارنا سب سے آخر میں ہے، سارے کے سارے حرام ہیں اور سب اس میں شامل ہیں. ایک اور مثال لیتے عقلی دلیل کی، سلف کا موقف. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، معروف ان کی کتاب الرد علی الزنادق والجہمیہ صفحہ نمبر 301 صفحہ نمبر 300 میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اگر تم جھوٹے جہمی کا رد کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ذرا غور سے سنیں، اگر تم جھوٹے جہمی کا رد کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور صرف ایک جگہ پر نہیں بلکہ ہر جگہ ہوتا ہے، یعنی عرش پر نہیں بلکہ ہر جگہ میں ہے، فقل لہ، تو اسے یہ کہو، کیا صرف اللہ تعالیٰ موجود تھا اور کچھ نہیں تھا؟ سب سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ ہی تھا، باقی کچھ نہیں تھا نا. جواب کیا ہے؟ بے شک صرف اللہ تعالیٰ تھا، باقی تو کچھ نہیں تھا نا. اب شیخ صاحب فرماتے ہیں جب وہ اقرار کر لیتا ہے، اب اس کے سامنے تین راستے ہیں، چوتھا راستہ نہیں ہے. ابتدا کہاں سے کی ہے؟ جس میں اتفاق ہے. اتفاق کی چیز میں ہے؟ ابتدا میں صرف اللہ تعالیٰ ہی تھا نا، کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہی تھا. کان اللہ لم یکن شیء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا. وکان عرشہ علی الماء، پھر اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پہ تھا جس کا حدیث میں آیا ہے. اب جب کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ تھا، جب اللہ تعالیٰ تھا اور اس منکر نے بھی، یعنی جو جہمی ہے، جو مخالف ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس نے اقرار کر لیا، کہتا ہے بے شک. اب اس کے سامنے تین راستے ہیں. پہلا راستہ جیسا فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، کیا اپنے نفس میں پیدا کیا یا اس سے خارج پیدا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ تھا کچھ بھی نہیں تھا نا، اب مخلوق کو پیدا کیا ہے، اپنے اندر پیدا کیا یا خارج پیدا کیا؟ اب اس کے سامنے تین راستے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں لابد له واحد منها، تین میں سے ایک ضرور اس کے پاس ہونا چاہیے، چوتھا نہیں ہے. اگر وہ کہتے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنے اندر پیدا کیا تو کفر ہے، کیونکہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جن شیطان ابلیس بھی اللہ نے اپنے اندر ہی پیدا کیا ہے، کفر ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ اپنے باہر خارج پیدا کیا ہے پھر خود ان میں داخل ہوا، یہ بھی کفر ہے. کیونکہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ گندگی کی جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ خود داخل ہوا ہے. تیسری صورت رہتی ہے اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے باہر پیدا کیا ہے, اپنے آپ خود سے الگ پیدا کیا ہے اور ان میں شامل بھی نہیں ہوا ہے, داخل بھی نہیں ہوا ہے, تو اپنے سارے قول سے اس نے رجوع کیا ہے. وہ ہوا قول اہل سنت, وہ یہ قول اہل سنت کا ہے. دیکھیں کس طریقے سے, سمجھ آئے کہ نہیں, دوبارہ کہہ دیتا ہوں. امام صاحب فرماتے, امام احمد حنبل, امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم سے کوئی جھوٹا جہمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, صرف عرش پر مستوی نہیں بلکہ ہر جگہ ہے, تو اسے یہ کہو کہ جب اللہ تعالیٰ موجود تھا تو اس کے ساتھ کوئی اور چیز تھی, کچھ بھی نہیں تھا. وہ اس پہ اقرار کرے گا, کہتا بالکل کچھ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. پھر اسے یہ کہو جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا, کیا اپنے اندر پیدا کیا اپنے آپ سے باہر پیدا کیا, تو اب اس کے سامنے تین راستے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں اپنے اندر پیدا کیا تو کفر ہے, کیونکہ مخلوقات میں جن بھی ہے, شیطان بھی ہے, ابلیس بھی ہے. اور اگر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے باہر پیدا کے مخلوقات کو پھر ان میں خود داخل ہو گیا مخلوق میں, یہ بھی کفر ہے, کیونکہ نافرمان بھی ہیں انسان میں سے شیاطین اور انس بھی ہیں, گندگی کی جگہ بھی ہیں. بیت الخلاء میں اللہ کا نام لے سکتے ہیں؟ صرف ذکر اللہ نہیں لے سکتے نا, تو اللہ تعالیٰ خود کیسے اس جگہ پہ جا سکتا ہے, داخل ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے نا. اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے باہر اپنے خود سے جدا کائنات کو پیدا کیا ہے اور خود اس میں داخل, یہ بھی کفر ہے. تو باقی کیا ایک آپشن رہتی تیسری, کون سی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو اپنے اندر پیدا کیا ہے, پیدا اپنے باہر ہی کیا ہے اور ان میں داخل بھی نہیں ہوا, دونوں جدا ہیں, خالق اور مخلوق جدا ہیں. یہ قول کس کا ہے؟ اہل سنت کا قول ہے. واضح ہے, یاد ہو گیا کہ نہیں؟ الحمدللہ. عجب بات ہے کہ یہاں پر حنفی کی بات نہیں ہوئی, اشعری کی بات نہیں ہوئی, ماتریدی کی بات نہیں ہوئی. کس کا عقیدہ ہے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کب ہوئی؟ 241 241 میں. اور امام ابو الحسن اشعری کی وفات 334. تو اشعری تو بعد میں ہے نا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ عقیدہ کس کا بیان کر رہے ہیں؟ جہاں بن صفوان یہ عقیدہ لے کے آیا تھا. عجب بات یہ ہے کہ آج کے اشاعر و ماتریدی اسی عقیدے کو اپناتے ہیں, وہ جو اہل سنت کا قول ہے اسے رد کر دیتے ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. شخص ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں در تعرض العقل والنقل جلد نمبر 223 میں, صریح عقلی دلائل جو ہیں وہ ہمیشہ موافقت کر جو کچھ رسول لے کے آئے ہیں, اور جو صریح المعقول ہے وہ صحیح المنقول کے مخالف نہیں ہو سکتا. تناقض مخالفت تب واقع ہوتی ہے جب نصوص میں کوئی چیز شامل کر دی جاتی جو اس میں سے نہ ہو, یا عقل میں کوئی ایسی چیز داخل کی جاتی جو اس میں سے نہ ہو. سبحان اللہ, باطل تاویل ہو تب تو عقل کی مخالفت ہو جاتی ہے, تضاد ہو جاتا ہے. یا عقل کا غلط استعمال کیا جائے, اہل الکلام کے کا راستہ اختیار کیا جائے, یا منطق کا راستہ یا کوئی راستہ اختیار کیا جائے, تو عقل جو ہے بیمار ہو جاتی ہے, سقیم ہو جاتی ہے, تب نصوص کی مخالفت ہو جاتی ہے. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے سوال کیا کہ من العاقل, عقل مند کون ہے؟ جواب بڑا پیارا جواب ہے. شیخ حسین فرماتے ہیں فلا يسمى عاقلا الا, عقل مند صرف یہ ہے, من عرف الخير فطلبه والشر فتركه. ایک جملہ ہے, من عرف الخير فطلبه, عقل مند وہ جو خیر کو جان لیا جس نے اور اسے اپنا لیا فوراً, اور شر کو جان لیا اسے فوراً چھوڑ دیا. ولہذا قال, دلیل دیکھیے, ولہذا قال اصحاب النار, اس لیے جہنمی لوگوں نے کہا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. سورۃ ملک کی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے ان جہنم کی زبانی, اگر ہم سنتے اور عقل رکھتے ہوتے تو ہم کبھی بھی اصحاب السعیر میں سے, جہنمی لوگ میں سے نہ ہوتے. مجموع الفتاوی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 24. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ, ہم عقل کی بات کر رہے ہیں کہ سلف کا موقف عقل کے تعلق سے, کوئی مخالفت آپ نے دیکھی ہے عقل کی مخالفت ہو رہی ہے مکمل طور پہ؟ شيخ العثيمين رحمه الله عليه شرح عقيده واسطيه من جلد مركز صفحه نمبر 56 56 میں فرماتے ہیں اللہ تعالی کی وجود پر چار قسم کی دلائل ہیں. اللہ تعالی موجود ہے. العقل سب سے پہلے دیکھیں, العقل والحس والفطرہ والشرع. عقل ہے, حس انسان محسوس کرتا ہے, فطرت کے اعتبار سے بندہ جانتا ہے اللہ تعالی موجود ہے, اور شرع. اور شریعت میں تین قسم کی دلائل ہیں, قرآن ہے, سنت ہے, اور اجماع ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور ہم نے شرع کو آخر میں اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ ہمارا خطاب مومنوں کے لیے نہیں ہے, ان کافروں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں. تو اس لیے عقل سے ابتدا کی ہے, یعنی عقل کی جگہ سب سے پہلے نہیں ہے. سبحان اللہ, علماء کیسے بیان کرتے ہیں تاکہ کسی کو خدشہ نہ ہو اہل باطل اہل بدعت کی طرح. میں آگے بتاؤں ان کا موقف کیا ہے. رسول کا موقف کیا ہے, ہمیشہ پہلے شرع پھر نقل, پہلے نقل پھر عقل ہے, پہلے شرع نصوص ہے پھر عقلی دلیل ہے. تو یہاں پر اللہ کے وجود کے تعلق سے پہلے عقلی دلیل ہے, عقل ہے, حس ہے, فطرت ہے, اور پھر شرع ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں شرع کو اس لیے آخر میں بیان کیا ہے کیونکہ ہمارا خطاب کافروں سے ہے, مومنوں سے نہیں ہے. اگر مومن سے ہوتے تو سب سے پہلے شرع دلیل ہونی چاہیے. عجب بات ہے کہ آج کل دیکھتے ہیں کہ ایسے دعات ہیں جو پہلے عقل کی بات ہی کرتے ہیں. بتاؤں گا آخر میں. شیخ صاحب کی دوسری بڑی پیاری کتاب ہے ان شاء اللہ, اس کی میں شرح کے بارے میں سوچا تھا کبھی کریں گے ان شاء اللہ, فتح رب البریہ بتلخیص الحمویہ. عقیدے کے تعلق سے بڑے خلاصے بڑی خوبصورت باتیں ہیں اور اصول ہیں اسماء صفات کے باب میں خاص طور پہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی علو کی صفت کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ بلندی پہ عرش پہ. وما علو ذات فمعناه ان اللہ بذاته فوق جميع خلقه. اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے پوری مخلوقات سے اوپر ہے, بلند ہے. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. اس پر دلالت کرتی ہے کتاب قرآن مجید, سنت حدیث صحیح سنت جو ہے, والإجماع والعقل والفطرة. یہاں پہ عقل کو کب کیا, پیچھے کیوں کیا, کیونکہ یہاں پر کس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے, ہر جگہ ہے. مسلمانوں نے کیا ہے نا, اس لیے ان کا رد کہاں سے کیا جا رہا ہے, کتاب ہے, سنت ہے, اجماع ہے, اور پھر عقلی دلیل بھی بیان کی ہے, اور پھر فطرت بھی ہے. بدعت کا موقف عقل کے تعلق سے سب سے پہلے روافض شیعہ جو ہے رافضی. اصول کافی سب سے معتبر کتاب ہے. اب پتہ ہے سب سے پہلی کتاب یا پہلا باب اصول کافی میں کیا ہے؟ کتاب العقل والجہل. اصول کافی میں اصول کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ فروع کافی بھی ہیں. الکلینی نے ایک کتاب لکھی ہے اور اصول یعنی اصولی مسائل بیان کیے ہیں ایک کتاب میں. آٹھ باب ہیں. پہلا باب ہے العقل والجہل, سب سے پہلے عقل ہے. دوسرا باب کتاب فضل العلم, تیسرا کتاب التوحید, چوتھا کتاب الحجہ, پانچواں کتاب الایمان والکفر, چھٹا کتاب الدعاء, ساتواں کتاب فضل القرآن, آٹھواں کتاب العشرہ. فضل القرآن ہے, دعا ہے, عشرہ, یہ اصولی مسائل ہیں. سبحان اللہ, جب عقل کو آگے کیا تو عقل سے مار کھائی ہے. اس کی ضد میں دیکھیں امام بخاری کی سب سے پہلی کتاب صحیح بخاری میں کیا ہے؟ کتاب بدء الوحی, پھر کتاب الایمان ہے, پھر کتاب العلم, پھر کتاب الطہارہ, پھر آخر تک بدء الوحی. وحی ہے, وحی سے ایمان, ایمان سے علم. سبحان اللہ, ترتیب دیکھیں. اور علم سب سے پہلے جو ہے پھر اس طریقے سے, جب ایمان اور علم توحید اور سنت اور توحید کو آپ سمجھ لیں پھر طہارت اور پھر نماز کی بات آتی ہے. اچھا, امام مسلم نے سب سے پہلی کتاب کیا ہے؟ کتاب الایمان, اس کے بعد کتاب الطہارہ ہے. تو اہل سنت کی تصنیفات دیکھیں اور بدعت کی تصنیفات دیکھیں. سبحان اللہ, معتزلہ نے عقل کی تعریف کرتے ہوئے قاضی عبد الجبار جو معروف معتزلی امام گزرا ہے وہ کہتا ہے کہ عقل سے مراد وہ خاص علوم کا مجموعہ ہے جب اگر کسی شخص میں پائے جائے تو مکلف کہلاتا ہے اور پھر وہ استدلال کے لائق بن جاتا ہے. وہ خاص علوم کا مجموعہ ہے جب کسی شخص میں پائے جائیں تو پھر وہ مکلف بھی بن جاتا ہے اور وہ استدلال بھی کر سکتے ہیں نصوص سے. اور یہ سچ بات یہ کہ ابو علی جبائی جو ہے, جو امام حسن اشعری کا سوتیلا باپ تھا, جو معتزلہ کا سب سے بڑا امام گزرا ہے, اور اسی کی وجہ سے امام حسن اشعری 40 سال معتزلی رہے, جو سب سے بڑے امام کے شاگرد تھے. اب کیا وہ مرتبہ حاصل کرتے ہیں سوچیں آپ. ان کے نزدیک عقل کی تعریف جانتے ہیں کیا ہے؟ ابو علی جبائی کہتے ہیں العقل هو العلم, عقل علمی ہے. اور اس بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ عقل و علم میں فرق ہے. عقل علم کا محتاج ہے اور علم کی بنیاد وحی ہے. الغرض تو معتزلہ نے جب یہ کہا کہ عقل علم ہے تو اس کو آگے کر دیا ہے نصوص سے بھی. اشاعرہ, اشاعری کہتے ہیں بدعت میں سے دلالت دو قسم کی ہے. آمدی کہتا ہے سیف الدین العامدی ابکار الافکار میں جلد نمبر صفر 188 میں کہتا ہے دلالت کی دو قسمیں ہیں. پہلی ما یدل لذاتہ, جو اپنی ذات طور پر دلیل قائم کرتا ہے وہ ہے الادلۃ العقلیہ. وما لا یدل لذاتہ, جو اپنی ذات اعتبار سے دلالت نہیں ہے الادلۃ السمعیہ. سمعی کہتے جو ہمیں صرف خبر سے سمع سے ملی ہے, وہ دل عقلی وہ جو ہماری بنیاد ہے اصل میں ہمارے اندر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقل سے نوازتا کہ ہم خود اسے دلیل ڈھونڈیں. ایجی کہتا ہے ابو الدین الایجی جو ہے مواقف صفحہ نمبر 78 میں, دلائل کی تین قسمیں, دو قسمیں نہیں ہیں, اس نے ایک قسم اور بڑھا دیا نا. کہتے ایک ہے دلیل عقلی محض جس کا سمع یعنی نصوص سے کوئی تعلق نہیں ہے, دوسرے دلیل نقلی محض جو عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے, تیسرے مرکب منہما دونوں سے, عقلی شرعی ہیں اور عقلی محض ہے. اور کہتے ہیں اور شرعی بھی سمعی بھی ہے اور مرکب بھی ہے. جب عقلی دلیل مرکب ہے سمعی بھی مرکب ہے, یعنی قرآن و سنت کے لیے بھی عقلی دلیل لازمی ہے. اگر عقلی دلیل ہے تو قرآن و سنت کی بھی کوئی فائدہ نہیں ہے سمجھنے کا. تو عقلی دلیل کو دیکھ کس طریقے سے انہوں نے ریز کیا اور آگے کیا ہے. اور آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ بعض دعات کہتے ہیں کہ میرا ایمان فرشتوں پر, جن پر, جنت پر, دوزخ پر, صرف منطق پر قائم ہے, میرا ایمان اندھا ایمان نہیں ہے, بلائنڈ بلیو نہیں ہے, لوجک کی بنیاد پہ ہے. یہ کس کا راستہ ہے؟ یہ سنت کا راستہ ہے. سبحان اللہ. غلاۃ الصوفیہ نے کیا کیا ہے, انہوں نے عقل درائے کو سرے سے مٹا دیا ہے. جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے ولی وہ ہوتے جس پر تکلیف ساقط ہو جاتی ہے, یہ عقل ہے؟ عقل کہاں ہے؟ عقل کو ذرے برابر بھی استعمال نہیں کیا. یہی جن کو سب سے بڑا ولی کہتے ہیں یہ واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں, محرمات کا ارتکاب کرتے تب بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ولی ہے. عقل ہے؟ جو لوگ مجذوب پاگلوں کو البلح, میں نے شرح عقیدہ طحاوی میں بیان کیا تھا, بلح جو پاگل ہیں ان کو اللہ کا ولی قرار دیتے ہیں اور ان سے بیعت بھی ہوتے ہیں, ان سے دعائیں بھی کرواتے ہیں, دعا میں بدعا بھی بعض اوقات گالے بھی دے دیتے, کہتے ہیں اس کی گالے بھی دعا ہے. پاگل سے گالی لیتے ہو دعا ہے پاگل کی گالی میں. اب عقل ہے ان لوگوں کی ایکسٹریم دیکھیں, ایک طرف سے معتزلہ اور روافض عقل کو بہت آگے کر دیا, شریعت سے بھی آگے کر دیا, دوسری طرف یہ غلاۃ صوفیہ جو ہیں غالی صوفی عقل کو صرف نظر انداز نہیں کیا, اسے مسخ کر دیا. اب بغیر عقل کے بیچارے چلتے پھرتے لوگ ہیں. یہاں تک یہ لوگ بعض لوگ گر گئے ہیں. واللہ میرے ایک شخص سے ملاقات ہوئی ہے, کہتے ہماری ایک عورت بیمار ہوئی تھی, سب ڈاکٹروں سے ہم نے علاج کروایا. اب میں بھی ڈاکٹر سن رہا ہوں اس کی بات کہ کوئی ڈاکٹر کام نہیں آیا. کراچی میں ایک ایسا بزرگ جو ننگا پڑا ہوتا ہے, اس کے پاس ہم گئے, واللہ گندے بالوں میں سے بال اس نے دیے, اس نے ہم نے اس ہماری بڑھیا کو پلایا, وہ ٹھیک ہو گئی, شفایاب ہو گئی. میں نے کہا یار اس کو بتاتے ہوئے شرم نہیں آیا, اس کی ماں تھی بہن تھی کون تھے میں نہیں جانتا, بڑھیا کو اس نے گندے بال میں پانی میں گھول کے پلا دیے. عقل ہے؟ اب وہ اگر عقل ہوتے تو کپڑے پہناؤ نا بےچارے کو, کپڑے تو پہناؤ. اب تمہارے مائیں بہنیں گزر رہی ہوں, کہتے یوں پڑ ننگا ہی پڑا ہوتا, روڈ میں پڑا ہوتا ہے ننگا, کمرے بھی نہیں جاتا وہ, اور لوگوں کا رش لگا رہتا ہے وہاں پہ. ان للہ وانا الیہ راجعون, یہ عقل ہے. نصوص کے تعلق سے بات رہ گئی, وقت بھی ختم ہو گیا ہے. ہم پہلے جان چکے ہیں کہ سلف کا موقف قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقال الصحابہ, کئی درس ہم بیان کر چکے ہیں, لیکن میں ایک قصہ بیان کر دیتا ہوں, ایک دو قصہ, تاکہ پتہ چلے کہ سلف کتنی حریص تھے نصوص کے نقل میں. صحیح مسلم میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ معروف صحابی نے ایک حدیث اپنے ساتھیوں کو سنا رہے تھے, فرماتے الحیاء لا یأتی الا بخیر, شرم و حیا صرف خیر ہی لاتی ہے. تو ان میں سے کسی نے کہا, بشیر بن کعب ان کے ساتھیوں میں سے, ان کا حکمت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس شرم و حیا میں وقار بھی ہے اور سکینت بھی ہے. عمران رضی اللہ عنہ کہتے, میں تمہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہا ہوں اور تم مجھے اپنی صحیفوں کی باتیں کرو, حکمت کی باتیں سنا رہے ہو. تو شدید غصہ آیا, آنکھیں سرخ ہو گئیں, پھر حدیث سنائی. وہ پھر بشیر بن کعب نے دوبارہ وہی کہا. جب اس نے دوبارہ کہا تو پھر سیدنا عمران مزید غصے میں آئے اور وہاں سے چلے گئے. پھر یہ کہتے تھے کہ اس سے بات مت کیا کرو, منع کرتے تھے. یہاں تک کہ یہ کہا جاتا تھا سیدنا عمران رضی اللہ عنہ سے کہ انہ من یا ابا نجید انہ لا بأس بہ, یہ ہم میں سے ہے, یہ کوئی بدعت میں سے نہیں, یہ ہم میں سے ہے, بار بار ہم کہتے تھے. امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, وقولهم انہ من لا بأس بہ معناه ليس هو ممن يتهم بنفاق او زندقة او بدعة, یعنی اس پہ ہم تہمت نہیں لگاتے, نہ نفاق کی اور نہ ہی زندقہ کی کہ لا دین ہو چکا ہے, اور نہ بدعت کی, یا ان کے علاوہ مما يخالف به اهل الاستقامه, جس سے اہل استقامت سے مخالفت کرتا ہو. اہل استقامت میں سے اس سے غلطی ہو گئی, اس نے یہ کہہ دیا حکمت کی باتیں بھی ہیں. جب حدیث سامنے آ جائے, حکمت کی بات کا کیا کام ہے بھائی, کہ حدیث میں یہ آپ سے فرمان تو دیکھیں, الحیاء لا یأتی الا بخیر, اب سکینت ہے, وقار ہے, خوبصورتی ہے, اچھائی ہے, بھلائی ہے, خیر میں شامل ہے کہ نہیں, کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں ہر خیر شامل ہے کہ نہیں, وقار بھی ہے, سکینت بھی. دوسری تیسری بات کیوں کرنی, کیوں لوگوں کو متوجہ کرتے ہو دوسری طرف, ان سے کیوں غصے کا مظاہرہ کیا؟ تاکہ لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے. جب نص آ جائے, قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ جائے, تو پھر کسی اور کی بات نہیں کی جاتی. اس کو سامنے رکھو اور اس کو اپناؤ اور اسی پہ اس کو سمجھ, اس پہ عمل کرو. صحابہ کرام کے تعلق سے موقف, سلف کا موقف سب جانتے ہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے اصول السنہ میں, اپنی سنت میں, کتاب میں جب انہوں نے لکھا, ابتدا کہاں سے کی؟ اصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. کہاں سے ابتدا کی؟ کہ دین کے اصول, سنة یعنی دین کے اصول ہمارے نزدیک, التمسك بما كان عليه, بما عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرآن سنت کی بات کیوں نہیں کی؟ مختصرا قرآن سنت سب سے بہترین سمجھے صحابہ نے, جیسے فرماتے بہتر مضبوطی سے پکڑنا جس چیز پر صحابہ کرام تھے, آپ سے صحابہ کرام تھے, وہ اقتداء بھی ان کی اقتداء کرنا, وہ ترک البدع اور بدعت کو ترک کرنا, وہ کل بدعت فہی ضلال اور ہر بدعت گمراہی ہے. شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعت اللکائی نے اسے نقل کیا. امام وزیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اسب نفسک علی السنہ, صبر کرو سنت پر, وقف حیث وقف القوم, وہاں پر جہاں پر قوم رکے. کون سے قوم سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کا سلف جو ان سے پہلے تھے, وہاں پر جہاں پر قوم رکے, صحابہ رکے, وہ سلف رکے. وقل بما قالوا, جو انہوں نے کہا تم بھی وہی کہو, وقف عما کفوا, اس سے رکو جس سے وہ رکے تھے, وسلک سبیل سلفک الصالح, اور راستہ اپناؤ تو اپنے سلف صالحین کا, فانہ یسعک ما وسعهم, جو ان کے لیے کافی تھے وہ تمہارے لیے بھی کافی ہے. اسے امام ہروی نے ذم الکلان میں روایت کیا ہے. خلاصہ آخر میں, تین گروہ ہیں عقلی اور نقلی دلائل کے تعلق سے. پہلا گروہ ان کا ہے جو عقل کو آگے کرتے ہیں نقل کے, نصوص کے, یہ سارے ایک سے اہل بدعت ہیں, روافض ہیں, معتزلہ ہیں, کلابیہ ہیں, اشاعرہ ماتریدی ہیں, آج کے زمانے کے, یا عقلانی, تنویری, اہل الکلام والے, جتنی بھی آپ نام لے لیں سارے یہی ہیں. دوسرے کی ضد میں غلاۃ و صوفیہ, جنہوں نے عقل کا استعمال ہی نہیں کیا. تیسرے نمبر پہ رسول جماعت ہیں جنہوں نے معیار روی اختیار کی ہے. عقل وہ معتبر ہے جو شریعت کی حدوں سے محدود ہے, نہ تو عقل کو مکمل طور پہ نظر انداز کیا اور نہ ہی عقل کو سر پہ بٹھایا. جو عقل کا مقام ہے اسے وہیں پہ رکھا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزاری ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.